والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم فغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين دعاء سلامة إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة کی عظمت کے لیے اور مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور مولا کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے ایک باواز بلند درود بھیج دیجئے گا محمد اور آل محمد پر. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلوات بر محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ بقرہ کی دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ہمارا موضوع اہل بیت وسیلہ فیض الہی ہیں. ان آیات میں پروردگار عالم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرما رہا ہے. حضرت آدم کی توبہ اہل بیت کے صدقے میں قبول ہوئی. ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب ملا اس لیے کہ وہ محمد اور آل محمد پر بہت زیادہ درود بھیجا کرتے تھے. ارشاد رب العزت ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ ہم نے آدم کو کچھ کلمات سکھا دیے. فتاب علیہ آدم نے ان کلمات کے صدقے میں توبہ کی. انہو ہوا التواب الرحیم چونکہ آدم نے پنجتن کا واسطہ دیا تھا تو پھر یقیناً خدا توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور بہت مہربان بھی ہے. قل نحبتو منہا جمیعاً خدا نے کہا اے آدم توبہ تو تمہاری قبول ہے لیکن چونکہ ترک اولا کیا تھا لہذا زمین پر تو جانا پڑے گا. جنت سے تو نکلنا پڑے گا، لہذا جنت سے نکال دیے گئے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے آدم زمین پر میری جانب سے تم تک ایک ہدایت آئے گی. فَمَن تَبِعَ هِدَايَا، تو پس جو اس ہدایت کو مان لے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو پھر اسے نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کسی قسم کا غم ہوگا. وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ بھی حدیث میں ہے کہ الہدایہ ہوا ذات علی ابن ابی طالب. ہدایت مولا کائنات کی ذات ہے، جو اس ہدایت کو مان لے پھر اسے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. دیکھیں اللہ نور السماوات والارض، قرآن کی آیت ہے، خدا زمین و آسمان کا نور ہے. یہ نور ہم تک براہ راست نہیں پہنچ سکتا، ممکن نہیں. مجھے نہیں معلوم تاریخ میں کتنے لوگوں نے کوشش کی کہ خدا کے اس نور کو براہ راست دیکھیں. کم سے کم ایک واقعہ قرآن کریم نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ چاہتے تھے کہ خدا کے نور اور تجلی کو براہ راست دیکھیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما تجلى ربه على الجبل، جیسے خدا کی تجلی اور خدا کا نور اس پہاڑ پر ظاہر ہوا، جعلہ دکاً دکاً، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صعقاً، موسیٰ گر کر بے ہوش ہو گئے. جیسے ہوش میں آتے ہیں فوراً توبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا غلطی ہو گئی، تیرا نور براہ راست میں نے چاہا بغیر واسطے کے بغیر وسیلے کے، جہاں تک ممکن نہیں. تو وسیلہ خدا نے خلق کیا 14 کو، ان 14 کے صدقے میں ارادت الرب فی مقادیر امورہ تحبط الیکم وتصدر من بیوتکم، زیارت کا جملہ ہے. جب 14 کو خلق کر لیا تو پھر اللہ نے اپنے ارادے کو ان کے گھر میں نازل کیا، پھر ان کے گھر سے خیرات ساری کائنات میں تقسیم ہوتی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اور لہذا ان وسیلوں کا اللہ نے احترام رکھا کہ ان کا احترام ہے. حتیٰ اہل بیت تو بہت بڑی بات ہے، مادی وسیلہ، چھوٹے چھوٹے، روٹی ایک وسیلہ ہے، روٹی وسیلہ ہے میرے زندہ رہنے کے لیے، پانی وسیلہ ہے میرے زندہ رہنے کے لیے، روٹی کا اللہ نے احترام رکھا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ وسیلہ ہے. پیغمبر کی دعا ہے روٹی کے بارے میں، پیغمبر نے دعا کی ہے روٹی کے بارے میں، کیا کہا؟ اللہم بارک لی فی الخبز، اے خدا میرے لیے میری روٹی کو بابرکت قرار دے. اللہ اکبر، سرکار کی زبان سے روٹی کے لیے دعا نکل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر روٹی بابرکت ہوگی تو انسان کو احساس رہے گا کہاں سے آ رہی ہے، کہاں پر خرچ ہونی چاہیے. سورہ جمعہ میں قرآن نے اعلان کیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اے ایمان والوں جب نماز پڑھ لو زمین میں پھیل جاؤ. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ تم گھر پہ آگے بیٹھ جاؤ، نہیں، زمین میں پھیل جاؤ، محنت کرو، کماؤ، کوشش کرو. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، ہاں اتنا یاد رکھنا جب اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا. وہ فضل خداوندی، میری محنت تو کیا کمال تھا، اگر رزق کا دار و مدار عقل ہی پر ہوتا تو جو دنیا کا سب سے بریلینٹ اور جینیس شخص ہے اسے سب سے زیادہ امیر بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں. کتنے انگوٹھا چھاپ ایسے ہیں جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، اربوں میں کھیل رہے ہیں، اور کتنے بیچارے ڈگری لے کے گھومنے والے اور در در کی ٹھوکرے کھا رہے. تو یہ تو خدا کا فضل ہے جسے عطا کر دے، یہ تو تجربے کی بات ہے. پیغمبر نے روٹی کے لیے دعا کی، پیغمبر نے پانی کے لیے دعا کی، قرآن نے پانی کا تذکرہ کیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ، ہم نے پانی کو اس لیے نازل کیا تاکہ یہ پانی تمہیں پاک کر سکے. 700 آیتیں قرآن میں، 700 سے زیادہ، جس میں ان دنیا کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا. ہم احساس بھی نہیں ہوتا پانی اگر شہر کراچی سے خدا کا خاصا ختم ہو جائے، فرض کیجیے آپ کون سے ٹینکر سے آپ 1.5 کروڑ کی آبادی کو سیراب کریں گے، یہ بتائیں مجھے کون سا ٹینکر ایسا ہے. کراچی کی زمین ہو جائے گی مفت مفت، تو رہنے کو تیار نہیں ہوگا، کیوں؟ پانی نہیں. قرآن نے کہا یا ارضو ابلعی ماءک، خدا کہتے ہیں اگر میں زمین کو حکم دوں کہ سارا پانی وہ اپنے اندر لے لے تو تم پیاسے مر جاؤ گے. پھر آگے کہتا ہے زمین کو اندر لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر اس پانی کو حکم دوں کہ کڑوا ہو جائے کیا کر لو گے تم، حیثیت کیا انسان کی. ان کا احترام ہے، چھوٹے چھوٹے وسیلوں کا احترام ہے. اب تصور فرمائیے گا آپ، جب ان چھوٹے چھوٹے وسیلوں کا احترام ہے تو ان کا کتنا احترام ہوگا جن کے صدقے میں ان وسیلوں کو خلق کیا گیا ہے. کا کتنا احترام. لو لا کلمہ خلقت الاخلاق, سرکار سے کہا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں آیا کہ جو سرکار نے کہا بخیل ترین شخص وہ ہے کہ جو میرا نام سنے اور درود نہ بھیجے. میں جملہ اور کہہ دوں, جہاں تین درود ایک ساتھ بھیجے جائیں وہ اللہ کی رحمتیں بہت نازل ہوتی ہیں. تو ان کا کتنا احترام ہوگا ان وسیلوں کا. لہذا خدا نے جب ان کا تذکرہ کیا ہے, خدا کی نگاہ فقط سرکار پر نہیں ہے, سرکار کی ایک ایک چیز پر ہے. جس انسان محبت کرتا ہے خالی اس سے محبت نہیں ہوتی, ایک ایک چیز سے محبت ہوتی. آپ قرآن میں دیکھیے, حضور کے بچپن کو دیکھا تو فرمایا کہ علم یجد کا یتیمن فآوا, اور حضور کو سفر میں دیکھا تو فرمایا کہ ووجد کا والن فہدا, اور حضور کو وطن میں دیکھا تو فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد, اور حضور کی ابا کو دیکھا تو فرمایا کہ یا ایھا المزمل, اور حضور کی قبا کو دیکھا تو فرمایا کہ یا ایھا المدثر, اور حضور کے کردار کو دیکھا تو فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم, اور حضور کی رفتار کو دیکھا تو فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, حضور کے چہرہ انور کو دیکھا تو فرمایا کہ والشمس وضحاها, حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا تو فرمایا کہ واللیل اذا یغشاها, حضور کی زبان مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, حضور کے دست مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, حضور کے سینہ مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک, حضور کی پشت مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ ووضعنا عنک وزرک, حضور کے بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہ اسمہ, اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا. کیسے ایک ایک چیز پر نگاہ ہے, اس لیے کہ یہ وسیلہ ہے. حسن حضور کے نام میں تو تاثیر ہی عجیب ہے. جب یوسف بادشاہ بن گئے تھے مصر کے, زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی, یوسف گزر رہے تھے, وہ ہٹو بچوں کی آواز تھی, لیکن یوسف بادشاہ نہیں تھے, نبی بھی تھے ساتھ میں. لہذا زلیخا نے آنا چاہا, اسے بھائیوں نے روکنا چاہا, لیکن کہا کہ نہیں آنے دو. زلیخا قریب آئی تو زلیخا کا بدن کانپ گیا, یوسف کو دیکھ کر کہا الحمدللہ الذی جعل الملوک بمعصیتہم عبیدا وجعل العبید بطاعتہم ملوکا, حمد ہے اس خدا کی جس نے بادشاہوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے غلام بنا دیا اور غلاموں کو ان کی عبادت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا. مل کے ایک درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. تو جیسے ہی زلیخا نے جملہ کہا, یوسف دیکھ رہے تھے, کہا کہ تم نے وہ کام کیوں کیا؟ کہ جہالت کی وجہ سے اور حسن کی وجہ سے, جہالت میری تھی حسن آپ کا تھا, اس لیے کام ہو گیا یہ. کہا آپ کیا چاہتی ہو؟ کہا آپ ہی کو چاہتی ہوں. یوسف نے کہا کہ اگر تم اب بھی مجھے چاہتی ہو تو تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم آخری نبی کا دیدار کر لو گے. اللہ اکبر, ان کا چہرہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے, ان کا کردار اس سے زیادہ حسین ہے, اس کا کیا عالم ہوگا. زلیخا نے کہا لقد صدقت, یقیناً آپ نے سچ کہا, اس لیے کہ جیسے ہی آپ نے آخری نبی کا نام لیا ہے ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی. خدا نے کہا کہ اے یوسف یہ سچ کہہ رہی ہے, اور چونکہ یہ میرے محمد سے محبت کرتی ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, اور میں حکم دیتا ہوں کہ اسے شادی کرو. یوسف نے دست دعا بلند کیے کہ زلیخا کی جوانی واپس پلٹ آئے. دعا دعا کرتے ہیں کہ زلیخا کی جوانی واپس پلٹ آئے. یوسف کی دعا قبول ہوئی اور زلیخا کے لیے ویسے ہی شباب پلٹا جیسے علی کے لیے آفتاب پلٹا تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. جب شادی ہو گئی تو یوسف غلجہ عروسی میں تشریف لے جاتے ہیں. دیکھا زلیخا عبادت میں مصروف. کچھ دیر انتظار کیا پھر کہتے ہیں کہ زلیخا یہ عجیب بات ہے, جب تک ملنا ہمارا حرام تھا تو ملنے کی اتنی تڑپ تھی, اور جب ملنا حلال ہو گیا اب تو شادی ہو گئی, تو اب یہ کہ عبادت میں مصروف, نمازوں میں مصروف, یہ کیا معاملہ ہے؟ زلیخا نے بڑا پیارا جملہ کہا, کہا سرکار بات یہ ہے کہ کل تک فقط آپ کے حسن کو دیکھا تھا, آج اس کے حسن کو دیکھ لیا ہے جس نے آپ کو حسن عطا کیا ہے. ہمارے جو خدا کے حسن میں ڈوب جائے, چوتھے امام کہتے ہیں نا کہ منزل لذی ذاقا حلاوت محبتک فرام امن کا بدلا, اے خدا کون ہے جو تیری محبت کا مزہ چکھ لے پھر تیرے علاوہ کسی اور کے پاس جائے, جیسے اہل بیت کی محبت کا مزہ آ جائے. کیسے مناجات کرتے تھے چوتھے امام رات کی تاریکی میں, کہتے تھے الہی و سیدی و مولایا نامت العیون وغابت النجوم وانت مالک الحی القیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم غلقت المملوک ابوابها وقامت علیہا حراسها وحجابها وقد خل کل حبیب بحبیبه فبابک مفتوح للسائلین. اے میرے سید, اے میرے سردار, آنکھیں سو چکی ہیں, ستارے ظاہر ہو چکے ہیں, فانت مالک الحی القیوم, تو ایسا ہے جو مالک ہے, تو زندہ ہے, تو قیوم ہے, لا تاخذک سنۃ ولا نوم, تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, غلقت المملوک ابوابها, بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے, واقامت علیہا حراسها وحجابها, پہرے دار کھڑے کر دیے, اب کوئی بادشاہ سے مل نہیں سکتا. وقت خل کل حبیب میں حبیب, ہر دوست اپنے دوست سے جدا ہو چکا ہے, فباب کا مفتوح للسائلین, لیکن اے خدا تیرا دروازہ وہ ہے, دن ہو یا رات ہو, سردی ہو یا گرمی ہو, خزاں ہو یا بہار ہو, تیرا دروازہ مانگنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے. فانا سائلک ببابک, تو ایک بھکاری تیرے در پر آیا ہے. کیسے تواضع کیا کرتے تھے. دعائے عرفہ میں مولا حسین کے لیے لکھا ہے, ایسے دعا مانگ رہے تھے جیسے ایک مسکین کسی روٹی کا سوال کیا کرتا ہے. اب دیکھا جیسے غریب کچھ جب کھانا مانگتے, امام حسین خدا کے سامنے ایسے, اور اے خدا تو سوال کرے گا, چوتھے امام کہہ رہے ہیں یہ جو رات کے وقت تیرے پاس آئے تو سوال کرے گا کیا لے کر آئے ہو. جے تو کا ارجو رحمت کا یا رحیم, اے خدا اپنے دامن میں تیری رحمت کی امید کو لے کر آیا ہوں. یا اللہ کاش اہل بیت سے ایسی محبت ہو سکے, ایسا مزہ آ سکے. جب ایسا مزہ آ جائے گا نا پھر کسی کے پاس جانے کا دل نہیں ہوگا. جب قمبر کو گرفتار کی حجاج ابن یوسف نے, کہا علی کے بارے میں پہلے باتیں کی, کالی سے بیزاری کا اعلان کرو ورنہ گردن اڑا دوں گا. قمبر مسکراتے کہتے ہیں حجاج پہلے علی سے بہتر کوئی در تو بتا دے. صلوات بر محمد و آل محمد. علی سے بہتر کوئی در بتا تو پھر وہاں جاؤں. یہ وہ تھے کہ میسا میں تمار, مولا رات کی تاریکی میں جب نکلتے تھے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے, مولا نے کہا کون؟ مولا میسم. کیوں آئے ہو؟ کہ مولا آپ کی محبت سونے نہیں دیتی. ایسے عشق علی ان کے دل میں تھا, علی کی محبت سونے نہیں دیتی تھی. کاش اس عشق کا ایک ذرہ مجھے رات کے دل میں آ سکے. اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے مولا کے نام پر اور مولا کی زیارت کو حاصل کرنے کے لیے ایک بلند درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. محبت کا مزہ, یہ محبت جب آ جاتی ہے نا انسان میں, اللہ ایسے ایسے کام کروا دیتا ہے خود انسان کو احساس نہیں ہو پاتا میں نے کیا کر دیا. واقعی کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ یہ آئمہ کے جو حرم ہیں ان کی ہسٹری آپ کے سامنے پڑی جائے, یہاں کون کون دفن ہے, پتا چلے کہ کون ایسے تھے جنہیں آئمہ نے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا. کتنی بڑی سعادت ہے مولا کے حرم میں اسی طرح سے جس کے دل میں ذرا سا عشق علی آ جائے. نادر شاہ, یہ مولا کا حرم کس نے بنایا ہے؟ نادر شاہ ایک بادشاہ تھا ایرانی, اس نے بنایا ہے. اس کے بعد اب تو خیر کافی ایکسپینڈ ہوا الحمدللہ, مثلا کنٹرول آیت اللہ سیستانی کے ہاتھوں میں ہے, لیکن اس وقت نادر شاہ نے بنایا تھا. ایرانی بادشاہ تھا لیکن لا مذہب بالکل, دین کا آتا پتا نہیں تھا اسے. جنگجو وہاں سے فتوحات کرتے ہوئے نکلا اور نجف پہنچا, اس کا اسٹے تھا وہاں پر. کہتا ہے میرے شراب لے کر آؤ, شراب منگوائی گئی, شراب پینے لگا, دیکھا سرکہ ہے سرکہ ہے, غصے میں کہ شراب لے کر آؤ, دوسری مرتبہ شراب لائی گئی, پینے لگا, دیکھا سرکہ ہے, تیسری مرتبہ منگوایا, دیکھا سرکہ ہے. جو جلا کے کہتا ہے یہ معاملہ کیا ہے؟ وزیر ایک شیعہ تھا اس کا, محب عاشق اہل بیت, آ کے بڑھتا ہے کہتا ہے کہ حضور بات یہ کہ اس مقام پر ایک ایسی عظیم ہستی دفن ہے کہ اس مقام پر کوئی شراب نہیں پی سکتا. مولا آپ کی قربان ہے, نہیں پی سکتا کوئی شراب. کون ہے یہاں پر کشیوں کے امام ہیں؟ اچھا میں منت مانتا ہوں کہ اگر میں آگے جنگ میں کامیاب ہوا تو یہاں آ کر ان کا مزار تعمیر کرواؤں گا. منت مان لی, آگے چلا گیا, اللہ نے اس کو کامیابی دے دی. منت ہی بسا اوقات عجیب قسم کی ہوتی ہیں, دوسری قسم کی بھی ہوتی ہیں. اور جیسے کہتے ہیں مثلا ایک دیہاتی نے منت مانی, گائے بیمار ہو گئی تھی اس کی, کیا پتا گائے میری ٹھیک ہو گئی تو تین روزے رکھوں گا. کہ تین روزے تو کیا بعد میں رکھوں گا, ایڈوانس میں میں روزے دے دیتا ہوں تجھے. پہلا روزہ رکھا, دوسرا رکھا, تیسرا روزہ جب اسٹار کیا دیکھا گائے مر گئی. باہر آیا غصے میں, آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے خدا تو نے یہ اچھا نہیں کیا, اب دیکھ تیرا رمضان آنے دے, ایسے تیرے تین بڑے بڑے روزے قضا کروں گا, 21 کا 23 کا, ایسے بڑے بڑے روزے قضا کروں گا تجھے پتا چلے گا. نادر شاہ نے تو بہرحال منت مانی کہ میں حرم بنواؤں گا, گیا فتح ہو گئی اسے, واپس آیا اس نے کہا کہ حرم بنواؤ, حرم بنوا دیا مولا کا. عشق علی دل میں ہو تو ہوتا کیا ہے, دیکھیں حرم بنوا دیا اور بہترین اب دروازہ تیار کیا. تو وزیر نے, کیونکہ دروازے پر بادشاہ کا نام لکھا جاتا تھا, تو وزیر نے پیغام بھجوایا ذرا پوچھو کہ کیا القاب لگانے ہیں, بادشاہ کا نام کیسے لکھے. تو نادر شاہ نے کہا کہ نام وام لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا پھر کیا لکھے؟ بالکل جاہل بادشاہ, نہ قرآن کا پتا, نہ حدیث کا پتا, نہ رسول کا پتا, نہ دین اسلام کا پتا. کہتا ہے لکھوا دو, قرآن کی ایک آیت پڑھی, کہتا ہے لکھوا دو ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر بلند ہے, صلوات پر محمد و آل محمد. ید اللہ کون ہے؟ مولا ہے ید اللہ, ید اللہ فوق ہے, اللہ کا سارے ہاتھوں پر بلند ہے. وزیر کو یقین نہیں آیا, کہتا ہے نہیں ایک دن رکو, ابھی یہ پتہ نہیں کیسے اس کی زبان سے نکلا ہے, رکو ابھی نکلواتا ہے. کبھی کبھی اللہ خود, شاید ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو اتنا نہ احساس کر پائے, جو پڑھنے والا ہوتا ہے مجلس اسے پتا ہوتا ہے, بعض اوقات ہم بات کرتے نہیں معلوم کہاں کہاں تک آواز جاری ہوتی ہے اور کون کون اس بات سے کیا کیا سمجھ رہا ہوتا ہے, کیسے کیسے ہدایت دیتا ہے اللہ. اگر محسن قراتی, ایران کے بہت مشہور خطیب ہیں, اکثر ٹی وی پر آتے ہیں, اسے بیان کر رہے تھے ایک مرتبہ, کہتے ہیں کہ ایک عورت کا میرے پاس خط آیا, کہا کہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر, میری زندگی پر, آپ نے میری زندگی بچائی ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اپنے شوہر سے تنگ آ گئی تھی, میرا شوہر نشہ کرنے لگا تھا, میں خودکشی کرنے والی تھی, خودکشی کے لیے میں نے اپنے آپ کو آمادہ بھی کر لیا, سارے گھر والوں کو باہر بھیج دیا, پھندا لگا دیا, گلے میں ڈال بھی دیا. ابھی لٹکنے والی تھی کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ جیسے ہی میں لٹکوں گی تو چیخیں بلند ہوں گی, پڑوس والوں کو پتہ چل جائے گا, وہ آ کے مجھے بچا لیں گے. تو ایسا کرتا ہوں, کرتی ہوں ٹی وی کھول دیتی ہوں تاکہ آواز بلند کر کے میری آواز اس میں دب جائے. تو میں نے پھندا نکالا, دیکھیں کتنا موت کے قریب آ چکی ہے, پھندا نکالا, گئے میں نے ٹی وی کھول دیا, جیسے ٹی وی بولا آپ کی تقریر آ رہی تھی ٹی وی پر, وہ کوئی ریکارڈڈ پرانی, آپ کوئی واقعہ سنا رہے تھے. جیسے میں نے ٹی وی کھولا آپ کی تقریر آ رہی تھی اور آپ نے یوں کہا, اے خاتون یہ جو آپ خودکشی کا ارادہ رکھتی ہیں, یہ جو آپ خودکشی کا ارادہ رکھتی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا خودکشی کرنے کے بعد آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی؟ بھائی خودکشی کی موت تو حرام موت ہے, اس کے بعد تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے, تھوڑا سا آپ صبر کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. وہ کوئی واقعہ پڑھنا ہے اپنا کہ میں حیران دیکھ رہی ہوں انہیں کھڑے کھڑے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ پھر آگے محسن کراتی کہتے ہیں حضرت عباس کی قسم کھا کر بتلاؤ یہ کام میں نے کیا تھا یا اللہ نے کروایا تھا؟ کس نے کیا تھا یہ؟ تمہارے تو اللہ ایسے کام کروا دیتا ہے. تو ید اللہ فوق ایدی وزیر نے کہا نہیں مجھے یقین نہیں آ رہا, یہ کیسے کہہ سکتا ہے. اگلے دن پھر بندہ بھیجا کب پوچھو کہ دروازے میں کیا لکھوائے. کہا کہ جملہ سنیے گا اس بادشاہ کا, سوچتا ہے کہ کل میں نے کیا کہا تھا, پھر کہتا ہے کہ وہ جو کل کہا تھا لکھوا دو, نہیں معلوم کیا تھا. کتنا اللہ نے کام کروایا, جو مولا علی ہے اس کے دروازے پر لکھوا دیا, اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں پر بلند ہے. اچھا جیسے یہ مزار تعمیر ہوا مر گیا وزیر, مر گیا مولا کے حرم ہی میں دفن ہو گیا, اور مولا کے حرم میں جب دفن ہوا تو کسی نے اس کے قبر پر ایک شعر لکھا, شعر یہ تھا کہ درخواہ کے ندیم آسودے بے خواب, اندیش مکن دے پرسش روز حساب, جائی کے بدل شود میں بے سرکے یہ ناب, البتہ گناہ شود مبدل بے ثواب. علی کے چاہنے والے نجف کی خاک میں سکون کے ساتھ سو جا اور حساب و کتاب کی پرواہ نہ کر, اس لیے کہ جس مقام پر شراب سرکے میں بدل سکتی ہے اس مقام پر گناہ ثواب میں کیسے نہیں بدل سکتا. صلوات پر محمد و آل محمد. اور تمہارے اب یہ خدا بندے بتا کہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے درس میں وابستہ کیا. یوم ندعو کل اناس بے امامہم, قرآن کی آیت ہے ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. امامت کا مسئلہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے, حتی اتنا سینسیٹیو اس آیت کے ذیل میں گزارش کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے مولا کا مذاق اڑانے کے لیے جنگ صفین سے واپس, یہ جو خوارج تھے ادھر الگ الگ چل رہے تھے مولا کے لشکر سے, اسبق بن نباتہ کہتے ہیں میں نے دیکھا انہوں نے مولا کا مذاق اڑانے کے لیے ایک ساتھ بیٹھے, ایک لال بیگ رکھا درمیان میں. علی کے اپنی بیعت مانگتے ہیں, آؤ ہم سب لال بیگ کو بیعت کر لیتے ہیں, لال بیگ پہ بیعت کر لیتے ہیں. مولا کا مذاق اڑا رہے تھے, اسبق نے خبر دی مولا کو, مولا وہ تو لال بیگ پر بیعت کر رہے تھے. مولا نے کہا خدا کی قسم خدا انہیں قیامت کے دن اس لال بیگ کے ساتھ اٹھائے گا. امامت کا مسئلہ بہت سینسیٹیو ہے, حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی کا امام پیسہ ہے اس کے ساتھ اٹھائے گا, شہرت کا بت ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا, عزت کا بت ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہر انسان کے اپنے کچھ بت ہوتے ہیں اپنے اندر بنائے ہوتے ہیں, اس نے بڑی خطرناک بات کی. حسن لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی, عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں, انہوں نے پہلی خلافت کی بیعت کی, دوسری کی بیعت کی, تیسری کی بیعت کی, جب مولا علی کی باری آئی بیعت نہیں کی, امام حسن کو چھوڑ دیا, مولا حسین کو تنہا چھوڑ دیا. جب حجاج ابن یوسف کی حکومت آئی اس وقت جاتے ہیں حجاج کے پاس, کہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں, حجاج جیسے ظالم بادشاہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. حجاج نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے, رسول نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا. تو آپ امام وقت ہیں, میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. حجاج نے کیا کیا؟ کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. کہ نہیں پلیز 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 بیعت کرنا چاہتا ہوں. اچھا پیروں کو آگے کیا جج نے؟ کہ میں اس وقت نہیں کہ ہاتھ پھیلاؤں, میرے پیر پہ بیعت کر لو. جھکتا ہے وہ پیر پہ بیعت کرتا ہے حجاج کی اور اس کو امام وقت مان کے چلا جاتا ہے. جو حیدر کے در کو چھوڑتا ہے خدا کبھی لال بیگ کے حوالے کرتا ہے, کبھی اس سے پست انسان کے حوالے کرتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. الحمدللہ اللہ نے ہمیں سعادت عطا کی, ہاں یہ ضرور ہے. ٹھیک ہے, شیعہ نام کا بن جانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اصل بات یہ جو عمار دوہنی چھٹے امام کے شاگرد ہیں، انہیں جب قاضی نے پکڑا ایک شہادت کے لیے، گواہی دینے کے لیے، کہ تمہاری گواہی میں ایک پرابلم ہے، تمہاری گواہی میں رد کرتا ہوں. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم علی کے شیعہ ہو، تم علی کے شیعہ ہو اس لیے یہ پرابلم ہے تمہارے اندر. اچھا، جیسے اس نے سنا عمار دوہنی رونے لگے، تو قاضی نے کہا کہ تم رو رہے ہو، میں نے تو سنا تھا کہ علی کا چاہنے والا موت سے نہیں ڈرتا. تم نے کس نے کہا کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں؟ کبھی رو کیوں رہے ہو؟ کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ تم نے تو مجھے ان کا شیعہ کہہ دیا، کمال یہ ہے کہ وہ بھی مجھے اپنا شیعہ کہتے ہیں. اصل کمال تو یہ، میں اپنے آپ کو شیعہ کہتا رہا ہوں، اصل کمال یہ کہ علی کہتے ہیں کہ میرا ماننے والا ہے. یہ سخت ہے، یہ مشکل ہے. نام رکھ لینے سے شیعہ نہیں بنتا کوئی، نام رکھ لینے سے وہ مسلمان نہیں بنتا. نام تو تاریخ میں بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے نام سے تاریخ میں دو ہارون بھی گزرے ہیں، دو موسیٰ بھی گزرے ہیں. ایک ہارون جو حضرت موسیٰ کے وزیر تھے، موسیٰ نبی، ہارون کے وزیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اے خدا میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کو آسان کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، اور میرے لیے ایک وزیر بنا دے. درخواست کر رہے ہیں موسیٰ، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، جو میرے اہل بیت میں سے میرا بھائی ہے ہارون ہے. میں بات گزارش کر دوں، اے موسیٰ آپ خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، نام بھی بتا رہے ہیں ہارون ہے اسے بنا دے، رشتہ بھی بتا رہے ہیں اہل بیت میں سے، اخی میرا بھائی ہے. اور جب سب کچھ خود بتا رہے ہو تو بنا کیوں نہیں لیتے؟ سب کچھ خود بتا رہے تو بنا لو. نہیں، موسیٰ کا جواب یہ ہوگا کہ میں خدا سے ریکمینڈ تو کر سکتا ہوں، اپنی مرضی سے بنا نہیں سکتا. وہ موسیٰ جو اپنی مرضی سے اپنا وصی نہ بنا سکے، تو جاہل امت پیغمبر کا وصی کیسے بنا لے گی؟ تو ایک موسیٰ اور ایک ہارون، وہ دو گزرے، ایک اور موسیٰ اور ہارون گزرے. ہمارے ساتھ امام کا نام کیا تھا؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. اور ان کے قاتل کا نام کیا تھا؟ ہارون الرشید. اب نام کو نام سے ملا کر دیکھیے، ایک وقت میں ایک ہارون ایک موسیٰ کا وزیر ہے، دوسرے وقت میں ایک ہارون ایک موسیٰ کا قاتل ہے. نام سے کیا ہو گیا؟ نام اس کا بھی ہارون، نام اس کا بھی ہارون. وہ علیہ السلام، یہ لعنت اللہ علیہ. نام رکھ لینے سے کچھ نہیں بن جاتا. نام میرا، ہاں یہ الگ بات ہے، تاکید کی گئی کہ جیسے بچے کی ولادت ہو اس کا اچھا نام رکھو، نام کے اثرات ہیں اس سے انکار نہیں کر رہا میں، لیکن نام کمپلیٹ گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی کردار ہے، گارنٹی صحیح عمل اور صحیح عقیدہ ہے. لہذا علی نے کردار سے بدلایا، واقعی کردار سے بدلایا. میدان جنگ کو مقتل بنایا علی نے، مدرسہ بنایا علی نے. جب قاتل کو بھی قتل کرتے، جب مقتول کو قتل کرتے تھے مولا، عمر ابن عبدالعزیز کو مارا، لیکن اس نے پہلے اس سے کہا کہ یا علی اب تو آپ مجھے مارنے والے ہیں، کام کر سکتے ہیں، میں آپ سے ایک گزارش کر دوں. کیا کہا؟ مارنے کے بعد میری زرہ نہیں اتاریے گا. عربوں میں بہت شرم کی بات تھی زرہ کو اتار لینا، کہا زرہ نہیں اتاریے گا. مولا نے کہا ٹھیک ہے، قتل کیا اسے، زرہ کو نہیں اتارا. اس کی بہن آئی بھائی پر ماتم کرنے کے لیے، جیسے بھائی کے لاشے کو دیکھا، کہا اے بھائی میں تجھ پر ماتم کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن تیری لاش کو دیکھ کر اب میں تجھ پر ماتم نہیں کروں گی، اس لیے کہ میں نے سمجھ لیا کہ تجھے عرب کے کسی شریف ترین انسان نے قتل کیا ہے. مقتول کی بہن علی کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، تو شریف انسان نے مارا ہے. میدان جنگ میں کسی نے کہا یا علی ذرا تلوار تو دینا، بہت سخی ہیں، تلوار تو دینا ذرا. علی کا دشمن ہے سامنے، مولا پر حملہ کر رہا ہے، تلوار تو دینا. اچھا یہ لو، دے دی. تم نے مانگی تو لے لو. تلوار لے لی مولا کی. علی اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بچانے والی تلوار ہے، بچانے والا تو خدا ہے. تو یہ سمجھتا ہے. اچھا مولا آپ کو اتنا یقین ہے اپنے خدا پر؟ قدموں میں گرتا ہے، شہادتیں پڑھ کے ایمان لے کر آتا ہے. بڑے بڑے مجاہد گزرے ہوں گے تاریخ میں، ان کے بارے میں لکھا فلاں نے 25 کافر مارے, فلاں نے 50 کافر مارے, فلاں جنگ میں 1000 کافر مارے. علی نے اس جنگ میں کافر کو نہیں مارا, کفر کو مارا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. کفر کو مارا. کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اقبال نے کہا تھا ان کو تلوار کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایسے کردار سے سمجھانے والے ہیں. بات آئی کہ عامر ابن عبدالوہاب کی بہن آئی تھی لاشے پر. بس کئی تاریخ میں ایسے موقع ملتے ہیں کہ بہنیں بھائی کے لاشے پر آئی ہیں, کئی موقع ایسے ہیں. حضرت حمزہ کی بھی شہادت ہوئی تھی احد میں, رسول نے کہا کسی کو کہ کوئی حمزہ کی خبر لے کر آئے. جاتا ایک صحابی دیکھا کہ حمزہ کا لاشا شکم چیرا ہوا ہے, جگر نکلا ہوا ہے, چبایا ہوا ہے. کہتے نہیں میں جا کے نہیں بتلا سکتا. حضرت حمزہ وہ آئے کہ رسول نے اشارہ فرمایا کہ جو میری زیارت کو آئے اور ان کی زیارت کو نہ جائے اس نے جفا کی ہے مجھ پر. اتنا عشق ہے رسول کو حضرت حمزہ سے. کہا نہیں میں نہیں جا سکتا, میں رسول کو نہیں کہہ سکتا. رسول نے دیکھا وہ بہت دیر سے نہیں آیا, دوسرے کو بھیجا تم بتاؤ. اس نے جا کر دیکھا کہ نہیں میں نہیں کہہ سکتا رسول کو کہ جگر چبایا ہوا ہے اور شکم چاک ہے. رسول نے دیکھا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا, کہتے میں خود جاؤں گا. رسول خود تشریف لاتے, جیسے حمزہ کی لاشے پر نگاہ پڑی بے اختیار سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ابھی حضور رو رہے تھے, کسی نے بتایا سرکار حضرت صفیہ جو حمزہ کی بہن ہے وہ لاشے پر آنا چاہتی ہیں. حضور نے کہا نہیں روکو صفیہ کو, یہ بہن لاشا دیکھ نہیں سکے گی. لیکن صفیہ نے اصرار کیا, کہا کہ میں اپنے بھائی سے مدینہ سے ودا نہیں ہوئی تھی, میں چاہتی ہوں کہ لاش سے ودا ہو جاؤں. آخر سرکار نے کہا جلدی سے کوئی چادر لے کر آئے. اب بھرے میدان میں چادر کہاں ملتی. جب وہ بہت قریب آ گئی سرکار نے اپنی ابا کو اتارا اور حمزہ کے لاشے پر ڈال دی. کچھ پیر حمزہ کے باہر تھے. روایت کا جملہ یہ ہے سرکار نے کہا جلدی سے خاک لے کر آؤ, ان پیروں پر ڈال دو. کیوں؟ تاکہ ایک بہن کی نگاہ بھائی کے لاشے میں نہ پڑ سکے. شہزادی زینب آپ پر قربان ہو جاؤ. یہ شہزادی بھی اپنے بھائی کے لاشے پر آئی تھی. ایسی آئی تھی کہ جب حسین کے لاشے کو دیکھا تھا کہا انت اخیل حسین, کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ سخت ہے بہت, بہت سخت. ایران عراق جنگ کے دوران دیکھیں شہزادی کے لیے ایک اور مشکل تھی. ایران عراق جنگ کے دوران جب لاشے ہوتے تھے تو بیوی معصومہ قوم کے حرم میں رکھے جاتے تھے تاکہ وہ رسا آئیں اور لاشے کو لے جائیں. وہاں پر بھی ایک بہن آئی, اس نے کہا میں اپنے بھائی کے لاشے سے ودا ہونا چاہتی ہوں. منتظمین نے منع کر دیا, کہا نہیں اجازت نہیں آپ کو. اسے بہت اصرار کیا, بہت اصرار کیا. تو ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ آخر بہن ہے, بھائی کے لاشے سے ودا ہونا چاہتی ہے, اجازت دے تو کیا مسئلہ ہے؟ اس شخص کو اس طرف لے کر جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے شخص تجھے نہیں معلوم اس کے بھائی کے لاشے پر اس کا سر نہیں ہے. زینب جب حسین کے لاشے پر آئی ہے حسین کا سر نہیں تھا. کے نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا. لہذا جب زہیر قین بھی شہید ہے نا, آج چاہتا ہے کہ کچھ اصحاب با وفا کا تذکرہ ہو جائے, ان کا حق ہماری گردن. زہیر قین جب یہ شہید ہو گئے تھے ان کی زوجہ کوفہ میں تھی, غلام کو کہتی ہیں ایسا کرو کہ یہ کفن لے کر جاؤ اور زہیر کو دے دینا. دیکھو حسین کو تو کسی نہ کسی کفن پہنا دیا ہوگا, وہ تو نواس رسول ہے, وہ تو علی و فاطمہ کا بیٹا ہے. زہیر کا لاشا بے کفن ہوگا, تو کفن پہنا دینا اس کے بعد تم آزاد ہو. وہ جاتا ہے کچھ دنوں بعد واپس آتا ہے, کفن ہاتھ میں تھا. بیوی نے سوال کیا کہ میں نے تجھے ایک کام دیا تھا تو کفن پہنا کے نہ آیا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے بیوی میں کیا کروں, کربلا کے میدان میں پہنچا 72 لاشے بے کفن موجود تھے. مجھے شرم آئی کہ زہیر کے لاشے کو کفن پہنا دوں اور آتا حسین کا لاشا ہے.
کہا بھائی حسین کو کفن کیوں نہیں پہنایا، حسین کو کفن دے دیتا. کہتا بی بی کیا کروں، لاشے کی پہچان سر کے ذریعے ہوتی ہے، حسین کا سر لوگ نیزا بھی بلند تھا. یہ عجیب اصحاب با وفا تھے. ان میں سے ایک ہے غلام ابو ذر جان جس کا نام ہے، آتے مولا کے پاس. یہ ابو ذر کے جب انتقال ہوا تھا مولا نے اپنے پاس رکھ لیا تھا. آتے مولا کے پاس، مولا آپ مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے. حسین نے کہا دیکھو تم ابو ذر کے غلام تھے، ہم نے تمہیں سہارا دیا، اب تمہیں سہارا دینے والا خود مشکل میں ہے، جو ہم نے تمہیں آزاد کیا. جون مولا کو دیکھتے قدموں میں گرتے، کہتے مولا میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، میرا چہرہ سیاہ ہے، میرے پسینے سے بو آتی ہے، میرا خون اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے خون کے ساتھ رہ سکے. حسین نے جون کو اٹھایا، گلے سے لگایا، کہا جون میرے نانا نے تفریح ختم کر دی تھی، جاؤ ہم نے تمہیں اجازت دی. جان چلتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں یا مولا ادریکنی، مولا میری مدد کو آئیے گا. حسین جان کے لاشے پر پہنچے، جان کا لاشا تھا بھی کچھ سانسیں باقی تھی. حسین نے جان کے سر کو اپنی گود میں رکھا، جان نے حسین کو دیکھا، سر زمین کربلا میں رکھ دیا. حسین نے پھر جان کے سر کو لیا، اپنی گود میں رکھا، جان نے پھر سر زمین پر رکھا. حسین نے کہا جان میں تیرا سر اپنی گود میں رکھنا چاہتا ہوں، تو زمین پر کیوں رکھتا ہے؟ جون کہتے آقا یہ فرزند زہرا کی گود ہے والا، یہ اس غلام قابل نہیں ہے کہ آپ کی گود میں آ سکے. حسین نے اپنا رخسار نیچے کیا، جون کے رخسار پر رکھا، کہا مارے لا اس کے چہرے کو نورانی بنا دے. انہی میں سے ایک کردار سعید ابن جبیر کا ہے. یہ سعید ابن جبیر وہ ہے 90 سال کا بوڑھا صحابی ہے، بوڑھا صحابی، کمر خم ہے، ہاتھوں میں راشا ہے، نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ نیزا چلا سکتا ہے، نہ تیر کھینچ سکتا ہے، صبح سے پریشان. لیکن جب حسین نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ظہر کی نماز کے لیے حسین نے صفے درست کی، سعید آگے بڑھتے کہتے مولا میں تلوار تو نہیں چلا سکتا، میں نیزا تو نہیں چلا سکتا، لیکن اس سینے کی بوڑھی پسلیاں اس قابل تو ہیں کہ آپ کی طرف آنے والے تیروں کو روک لگے. مولا مجھے رہنے کی اجازت دیجیے، آگے کھڑے ہونے کی اجازت دیجیے. حسین نے اجازت دی، یا حسین نے نماز شروع کی. کبھی سعید دائیں جانے جھک کر تیروں کو روکتے ہیں، کبھی بائیں جانے جھک کر تیروں کو روکتے ہیں، کہتے بار الہ مجھے اس وقت تک زندگی عطا کر جب تک میرے مولا کی نماز مکمل نہ ہو جائے. اور یہاں حسین نے کہا آخری سا السلام علیکم و رحمۃ اللہ، اور وہاں سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبد اللہ. شہید گرتے ہیں، شہید کا سر حسین کی گود میں. کوئی دیر بعد شہید کہتے ہیں، کہتے حل وفی تو ابن رسول اللہ، کیا مولا حق وفا ادا ہو گیا مولا؟ حسین کہتے انت امامی فی الجنہ، شہید جب تو جنت میں جائے گا تب بھی میرے آگے آگے جائے گا. شہید کہتے ہیں مولا پھر میرے سینے سے تیروں کو نکالیے گا نہیں مولا. کچھ دیر بعد سعید کہتے مولا ایسا لگا جیسے میں کوئی سراہنے آ کر بیٹھ گیا ہوں. حسین نے کہا سعید ادب سے سلام کر، یہ میرے نانا رسول اللہ تجھے جنت سے لینے کے لیے آئے. سعید نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. کچھ دیر بعد سعید کہتے مولا ایسا لگا جیسے میرے کوئی بہانی آ کے بیٹھ گیا ہوں. حسین کہتے سعید ادب سے سلام کر، ارے یہ میرا بابا کائنات کا مشکل کشا. صحیح سلام کرتے ہیں. کچھ دیر بعد سعید کہتے مولا میرے سر کی طرف کوئی آ گیا. حسین کہتے سعید ادب سے سلام کر، یہ میرے بھائی حسن مصطفیٰ تجھے لینے آئے. اور کیا آخری جملہ شاید آپ برداشت نہ کر پائیں گے. سعید کہتے مولا مجھے ایسا لگا جیسے میرے قدموں کی طرف کوئی بڑھ رہا ہو. اب حسین سے برداشت نہ ہوا، سعید کو زمین پر رکھا، کہا سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے، ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا تجھے جنت سے لینے کے لیے.
القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
اے خدا اے معبود تجھے اس فرش ادا کا واسطہ, حسین کے ان چاہنے والوں کا واسطہ جو حسین کی نصرت پہ مارے گئے, ہم سب کو بھی امام زمانہ کی نصرت نے شہادت عطا فرما. اہل بیت اطہار کا صدقہ جو دشمنان عزاداری ہیں, دشمنان دین و اہل بیت ہیں, انہیں جلد سے جلد نیست و نابود فرما. عزاداری کی مجالس کی سید شہدا کی عزاداروں کی حفاظت فرما. اے خدا ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا کہ تیرے در سے کیا مانگنا چاہیے, ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا. تو بہتر سمجھتا ہے کہ ایک علی کے چاہنے والے کو ایک مومن کو کیا عطا ہونا چاہیے. جو بہترین تقدیر کسی مومن کی ہو سکتی ہے وہ ہم سب کو عطا فرما. اہل بیت اطہار کا صدقہ ان گناہگار آنکھوں کو اپنے آقا اور مولا کے دیدار سے منور فرما. آقا کے قلب کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. آقا کو اذن ظہور عطا فرما.
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین.